مومن کرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بابا سے بلند درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: ووجدك عائلا فأغنى. درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی قدر، آج کی رات حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ ہے، لہذا ہم نے مناسب سمجھا کہ آج مکمل درس اور مکمل مجلس شہزادی ام المؤمنین جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہونی چاہیے. اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ الضحیٰ کی آیت ہے، اور اس سورہ کے اندر بڑے خوبصورت پیغامات ہیں جو نبی اکرم کو دیے گئے ہیں. آغاز ہی جس انداز سے ہو رہا ہے، اس میں نبی اکرم کو یاد کیا جا رہا ہے اور قسم کھائی جا رہی ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر تاریکی سے مراد بھی نبی اکرم کی سیاہ زلفیں ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم: والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا. اس روشنی کی قسم اور پھر رات کی قسم، اے رسول، نہ ہم نے تمہیں کبھی چھوڑا ہے اور نہ کبھی تمہیں ودا کیا ہے اور تم سے الگ ہو گئے ہیں. ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى. اور آخرت ہمیشہ بہتر ہے پہلے کی زندگی سے. پھر آگے قرآن کریم بیان فرمایا: الم یجدک یتیما فآوا. اور دیکھو، ہم نے تم پر کیسے احسانات کیے ہیں کہ جب تم یتیم تھے، تمہاری کوئی کفالت کرنے والا نہیں تھا، تو تمہارے لیے کفیل معین کیا. اور اس کفیل کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی پروردگار قرآن کریم میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے انداز سے ذکر کرتا ہے کہ کفالت جس نے کی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کی ہے، لیکن جس کے وسیلے سے کی ہے اس کا نام حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے. پھر آگے قرآن کریم میں بیان فرمایا: الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا. اور جب آپ راستہ تلاش کرنے کے لیے پریشان ہو رہے تھے، تو کیا ہم نے آپ کے لیے آسانی مہیا نہیں کی اور آپ کو صحیح راستہ نہیں بتایا؟ پھر آگے جو قرآن کریم نے آیت آئی ہے: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اور جب ہم نے آپ کو تنگدست پایا اور آپ کو غریب اور نادار دیکھا، تو آپ کو غنی بنا دیا. فَأَغْنَى، تو آپ کو غنی بنایا. تو پروردگار تو نعوذ باللہ جسم و جسمانیت کے ساتھ نہیں آیا ہے درہم و دینار دینے کے لیے، اس نے اسی دنیا میں بعض افراد کو وسیلہ بنایا ہے پیغمبر کو غنی بنانے کے لیے اور پیغمبر کو امیر اور ثروتمند بنانے کے لیے. اور جس مال سے پیغمبر اکرم کو ثروتمند بنایا ہے، وہ کسی اور کا مال نہیں، وہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا مال تھا. درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے غنی بنایا. پھر آگے قرآن کریم کی تین اور آیتیں ہیں: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تو اگر یتیم تمہارے پاس آئے، تو اس سے سختی کے ساتھ پیش نہ آنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور اگر کوئی مانگنے والا آئے، تو اسے رد نہ کرنا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور جو آپ پر پروردگار کی نعمتیں آئی ہیں، اس کو کھول کر بیان کریں. یہ تین آیتیں جو آخری سورہ کے اندر ہیں، ان تین آیتوں کا بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا تعلق ہے اس سے پہلے والی تین آیتوں کی طرف. یعنی کیا مطلب؟ جو پہلے قرآن کریم کی تین آیتیں تھیں، الم یجدک یتیماً فآوی، اے رسول آپ یتیم تھے تو آپ کی کفالت کی، اب آپ یتیموں کے ساتھ کیا کریں؟ فأما الیتیم فلا تقہر، تو آپ کے پاس بھی کوئی یتیم آئے تو اسے سختی سے پیش نہ آئے. دوسرا حکم اور دوسری چیز جو قرآن کریم بیان کی، ووجدک ضالاً فہدا، اور جب آپ کو راستہ نہیں مل رہا تھا تو ہم نے آپ کو راستہ بتایا. تو اسی طریقے سے کوئی آپ سے راستے کی تلاش میں آئے، وأما السائل فلا تنہر، کوئی آپ سے سوال کرنے والا آئے تو اسے رد نہیں کیجیے گا. اور آخری چیز، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو کیا غنی نہیں بنا دیا. اور اس کے مقابلے میں جو آئے تھے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہم نے آپ کو تنگ دست پا کر غنی بنایا تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کے اوپر جو نعمتیں آئی ہیں اس کو بیان کریں. گویا جس نعمت کے ذریعے اور جس وسیلے کے ذریعے ہم نے آپ کو غنی بنایا تھا، اس نعمت کا اور اس وسیلے کا بار بار ذکر کریں، فحدث، اس کو بیان کرتے رہیں. شاید اسی لیے نبی اکرم نے کسی بھی زوجہ کا اتنا کثرت کے ساتھ ذکر نہیں کیا ہے جتنی حضرت ختیجہ طاہرہ سلام علیہا کی تعریف و بیان کی ہے. اس کثرت کے ساتھ نبی اکرم انہیں یاد کیا کرتے تھے، اور پھر خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ مبارک ہے، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ارشاد فرماتے ہیں کہ ما قام ولا استقام دینی الا بالسیف علی ابن ابی طالب ومال خدیجہ، میرا دین قائم نہیں ہو سکتا تھا اور یہ محکم نہیں ہو سکتا تھا مگر دو چیزوں کے ذریعے محکم ہوا ہے، ایک علی مرتضیٰ کی ذوالفقار کے ذریعے، دوسرا خدیجہ طاہرہ کے مال کے ذریعے. یہ دو چیزیں نہ ہوتی تو میرا دین مستحکم نہیں ہو سکتا تھا، اس قدر اہمیت ہے مال خدیجہ کی. اور مجھے کہنے دیجئے کہ وہ تلوار کے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، چاہے وہ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خیبر ہو، جنگ خندق ہو، بلکہ جنگ خندق کے اندر تو باقاعدہ اس ذوالفقار کو یہ اعزاز ملا ہے کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. تو جس کی ایک ضربت کا مقابلہ ثقلین نہ کر سکیں، اس کی ساری زندگی کی ضربتوں کا کیا عالم ہوگا؟ اور جس کی ضربتوں کا یہ عالم ہو، اس کی ساری زندگی کی عبادتوں کا کیا عالم ہوگا؟ کون علی کی برابری کر سکتا ہے؟ لیکن اتنا پتہ چل گیا کہ مولا کی ذوالفقار، مولا کی تلوار کی شان یہ ہے کہ اس کی برابری جن و انس میں سے کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ہاں مال خدیجہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اگر کوئی چیز علی کی ذوالفقار کی برابری کر سکتی ہے تو وہ خدیجہ طاہرہ سلام علیہا کا مال ہے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ کب میں نے کہا خنجر و تلوار بہت ہیں، ہے میرے ساتھ، کب میں نے کہا خنجر و تلوار بہت ہیں، منکر کے لیے میرے یہ اشعار بہت ہیں، منکر کے لیے میرے یہ اشعار بہت ہیں، ہم اپنے طریقے سے سنا کرتے ہیں ورنہ مدحت کے لیے میثم تمار بہت ہیں. میثم کے لیے، مدحت کے لیے میثم تمار بہت ہیں. اور پھر آگے شاعر کیا کہتا ہے کہ کرتے ہیں حلال اپنا نمک بس علی والے، کرتے ہیں حلال اپنا نمک بس علی والے، ورنہ تو خدیجہ کے نمخار بہت ہیں. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. حضرت خدیجہ طاہرہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا ہے، اسی لیے تو قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کی دیوی نعمتوں کو اور ان کے دیوی احسانات کو اے رسول آپ بار بار یاد کیجئے. اور یہی فرق ہے خدیجہ طاہرہ سلام علیہ وآلہ میں اور باقی ازواج میں، کہ حضرت خدیجہ طاہرہ کو اس وقت شرف زوجیت نصیب ہوا جب اسلام کا آغاز تھا، جب اسلام کا پودا بھی لگا تھا. اس ماں نے اسلام کو مشکلات میں دیکھا ہے، اس ماں نے اسلام کو پتھروں کے درمیان دیکھا ہے، اس ماں نے اسلام کو کانٹوں کے درمیان دیکھا ہے، اس ماں نے اسلام کو خون اور لہو کے درمیان دیکھا ہے. یہ ماں اس وقت تک زندہ رہی جب تک یہ اسلام مشکلات میں تھا, اور ہائے جب اسلام کو عروج حاصل ہوا اور اسلام میں آسانی اور فرحتیں پیدا ہوئی تو اس سے پہلے اس ماں کی وفات ہو گئی. اس ماں نے اپنے بچے کو مشکلات میں دیکھا ہے لیکن آسانیوں میں نہ دیکھ سکی, قربان ہو جائیں ایسی مادر. اور حضرت خدیجہ طاہرہ, ایک اور فضیلت جو باقی ازواج کو حاصل نہیں ہوئی وہ یہ ہے کہ صحیح ہے تمام ہی ازواج کو شرف زوجیت ملا ہے, نبی اکرم کی صحبت ملی ہے, لیکن یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہوا جو حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو حاصل ہوا. وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ جب شرف زوجیت میں جاتی ہیں, جب ان کی شادی ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد نبی اکرم نے کسی اور سے شادی نہیں فرمائی, کسی اور سے رشتے ازدواج میں منسلک نہیں ہوئے. اور کتنا طویل عرصہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ گزارا ہے, کم از کم 20 سال حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو تن تنہا ملے ہیں. اور اس کے بعد جب وفات ہو گئی تو نبی اکرم نے شادیاں کی, اور ایسا نہیں تھا کہ ایک کے بعد پھر دوسرے طلاق ہو جاتی, پھر تیسری شادی ہوتی, پھر طلاق ہوتی, پھر چوتھی شادی ہوتی, بلکہ نبی اکرم نے دوسری شادی کی, اسی کے ساتھ تیسری شادی فرمائی, پھر چوتھی شادی فرمائی, اسی طریقے سے 9 شادیاں نبی اکرم کی ساتھ موجود تھی, اور کل نبی اکرم کی ازواج مطہرہ اور ازواج رسول 11 کی تعداد میں تھی, اور کل نبی اکرم کی ازواج 11 کی تعداد میں تھی. تو صرف یہ شرف اگر حاصل ہوا ہے تو حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو حاصل ہوا ہے کہ جب وہ موجود تھیں تو کوئی اور خاتون موجود نہ تھی. اور گویا یہی شرف پھر آگے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم, ان کو بھی حاصل ہوا ہے کہ جب تک حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حیات رکھتی تھی اس وقت تک مولا مرتضیٰ نے کسی اور سے عقد نہیں فرمایا. گویا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مزاج نبی اکرم کا مزاج تھا وہی مزاج حضرت علی مرتضیٰ کا مزاج تھا, اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کردار حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا تھا وہی کردار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا تھا. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر, اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو بی بی وہ شرف حاصل کرتی ہیں کہ جو کسی اور کو شرف حاصل نہیں ہوا. اور دیکھیے گا کہ بی بی کی زندگی سے ہمیں درس کیا ملتا ہے. بی بی اسی خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتی تھی کہ جس خاندان سے نبی اکرم کا تعلق تھا. دونوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں, دونوں ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں, دونوں ہی ایک ہی قبیلے سے ہیں, قبیلہ قریش سے تعلق ہے, اور قبیلہ قریش ہی کے اندر ایک بنی ہاشم تھے, ایک بنی اسد تھے. تو نبی اکرم کا تعلق بنی ہاشم سے ہے, جناب خدیجہ بنت خویلد کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے ہے. یہ دونوں محترم قبیلے تھے, یہ دونوں وہ قبیلے تھے کہ جو آپس میں خاندانی قرابت داری رکھتے تھے, رشتہ داری رکھتے تھے. لیکن رشتہ داری ہونا صرف باعث فضیلت تو نہیں ہوتا اسلام میں. اگر رشتہ داری ہونا ہی باعث فضیلت ہوتا تو رسول کے چچا ابو لہب بھی رشتہ دار تھے اور وہ سگے چچا تھے, لیکن اس کے باوجود قرآن نے کہا کہ تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ جہنم میں جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رشتہ داری شرف نہیں لے کر آتی, ہاں ایمان اور تقوی پرہیزگاری شرف لے کر آتی ہے. اگر انسان کے پاس قرابت داری ہو لیکن پرہیزگاری نہ ہو تو پھر ابو لہب کی طرح انجام ہوتا ہے, اور اگر انسان کے پاس رشتہ داری نہ ہو لیکن تقوی پرہیزگاری ہو تو السلمان من اہل البیت بنا لیتے ہیں. اس لیے اب انسان یہ کوشش نہ کرے کہ میں نبی کے خاندان میں داخل ہو جاؤں, یہ کوشش کرے کہ میں دائرہ ایمان میں داخل ہو جاؤں. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر, اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا حق کی تلاش میں تھی. صرف ایسے نہیں کہ قرابت داری ہے, رشتہ داری ہے نبی اکرم سے, بلکہ دیکھ رہی تھیں کہ وہ نبی کہاں آئیں گے, کب آئیں گے, اور ان کی تلاش میں تھیں. کیونکہ خود اپنے چچا سے ان کا تعلق نصرانی عقیدے سے تھا, یعنی عیسائی عقیدے سے تھا. ورقہ ابن نوفل ہیں, بہت بڑے عالم تھے عیسائیوں کے، اسی طریقے سے پورا خاندان ایسا تھا کہ جو علم اور ادب رکھنے والا خاندان تھا، اس لیے پہلے یہ خبر سن چکے تھے کہ کوئی آنے والا ہے. یہاں تک ایک روایت یہ بھی کہتی ہے کہ مکہ میں مسجد الحرام کے اندر ایک ابراہیمی عالم دین، جو دین ابراہیمی پر تھا، یا یہودی یا عیسائی، اس نے باقاعدہ خواتین کے درس میں اس بات کو بیان کیا، کہا کہ ایک شخص آنے والا ہے کہ جو نبی آخر الزمان ہوگا، کون تم میں سے ہے کہ جو اس سے ازدواج کرے؟ تو کوئی تیار نہ ہوا، ہر ایک نے پتھر مارے ہیں اسے، ہر ایک نے اسے تانے دیے ہیں. اگر کسی نے شادی کی ہے تو حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ نے شادی کی، گویا حق کی تلاش میں تھی، نبی کی تلاش میں تھی. اور دیکھیں یہی ہمارا بھی فریضہ ہے کہ آج ہم بھی امام آخر الزمان کی تلاش میں ہیں. وہ نبی کی تلاش میں تھی، انہوں نے انتظار اٹھایا ہے، آج ہم اپنے امام کی تلاش میں ہیں، ہمیں بھی انتظار کرنا ہے. لیکن اس کے بعد حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ نے کیا کیا؟ صرف گھر میں نہ بیٹھی رہیں بلکہ تحقیق کرتی رہیں، کہیں سے کوئی خبر مل جائے، کہیں سے کوئی اشارہ مل جائے، کہیں سے کچھ پتہ چل جائے کہ وہ نبی کہاں موجود ہیں. اور جیسے ہی ایک اشارہ ملا تو فوراً اسے تجربہ کیا، چیک کیا کہ کیا واقعاً یہ سچے نبی ہیں یا نہیں. اسی لیے روایتی کہتی ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے، کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے بیٹے حضرت نبی اکرم سے یہ سوال کرتے ہیں، اے محمد، میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن تمہارے پاس چونکہ سرمایہ موجود نہیں ہے، مال اور گھر بار موجود نہیں ہے، لہٰذا میں تلاش کر رہا ہوں کسی ایسے شخص کو جو تمہیں کچھ قرض دے تاکہ تم کمائی حاصل کرو اور اس کے بعد اپنی شادی کرو، اور مجھے کوئی تمہارے قرض دینے کے لیے، تمہیں قرض دینے کے لیے بہتر نظر نہیں آتا سوائے خدیجہ بنت خویلد کے. تو اس کے پاس چلتے ہیں اور اسے قرض لیتے ہیں. جیسے ہی جناب ابو طالب رئیس بتھا اپنے اس بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جناب خدیجہ کی خدمت میں آئے، تو کہا کہ اے بی بی، ہم آپ سے کچھ قرض لینے کے لیے آئے ہیں. لیکن بی بی نے جیسے ہی نگاہ کی نبی اکرم پر تو کچھ اشارے محسوس ہوئے کہ ممکن ہے کہ انہی کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہوں جو آخر الزمان کے نبی آخر الزمان کے اندر ہونی چاہیے. اس لیے پہلے ایک بڑے سفرے کا انتظام کیا اور بڑی خاطر تواضع کی، اور یہ تو اس خاندان کا طریقہ رہا ہے. چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، کبھی بھی کھانا اکیلے تناول نہیں فرماتے تھے، اور بہترین کھانا اپنے مہمانوں کے لیے رکھتے تھے، بہترین کھانا اپنے سائلوں کے لیے رکھتے تھے، اور یہی کام حضرت ہاشم علیہ السلام نے بھی کیا ہے. تو یہ تو ان کے بزرگوں کی سیرت میں رہا ہے، اس لیے بہترین دسترخوان بچھایا، اور حضرت ابو طالب نے بھی کھانا تناول فرمایا، نبی اکرم نے بھی کھانا تناول فرمایا. اس کے بعد جناب ابو طالب نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے کچھ قرض چاہیے. تو جناب خدیجہ نے کہا کہ ہم قرض نہیں دے رہے، بلکہ خود ہمارا ایک تجارتی کاروان ابھی جانے والا ہے شام کی طرف، ہم اس کاروان کے لیے کسی سمجھدار، عقل مند اور امین اور صادق شخص کی تلاش میں ہیں. اگر آپ کے بھتیجے راضی ہوں تو ہم آپ کے بھتیجے کو اس کاروان کا سربراہ بنا دیں. نبی اکرم نے رضائیت کا اظہار فرمایا اور کاروان کے سربراہ بنے. حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا نے دو غلام اور جناب میسرہ کو نبی اکرم کے ساتھ کیا، اور ہر ایک سے یہ فرما دیا کہ نبی اکرم کا حکم سارے افراد کے حکم کے اوپر غالب ہوگا، جو نبی اکرم کہیں گے سبھی کو اس کی اطاعت کرنی ہوگی. گویا پہلے ہی سے یہ اشارے ملنے لگے، اور نبی اکرم کو اس زمانے میں کہ جب اعلان نبوت نبی اکرم نے نہیں فرمایا ہے، جان رہی تھی کہ شاید یہی نبی ہوں گے. اور نہ صرف یہ فرمایا، اس کے بعد یہ کہا کہ اے محمد، آپ کے پاس چونکہ مناسب لباس موجود نہیں ہے، ایک خاص لباس ہونا ضروری ہے جب انسان تجارت کرنے کے لیے جا رہا ہے، کاروبار کرنے کے لیے جا رہا ہے، لوگوں کو اپنی چیز بیچنے کے لیے جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی کنڈیشن ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ خود راغب ہوں چیز خریدنے کے اوپر. تو نبی اکرم نے فرمایا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی لباس نہیں. حضرت خدیجہ طاہرہ نے دو بہترین قیمتی لباس، جو مصری لباس تھے، وہ عطا فرمائے، اور دو عبائیں عطا فرمائیں جسے برد یمانی کہا جاتا ہے، امامہ دیا، عصا دیا، اور کہا کہ اے محمد، آپ یہ زیب تن کر کے کاروان لے کر جائیں. اور خود بھی ہمیں درس دیا ہے کہ انسان اگر کاروبار کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی حالت بگاڑ کر लोगों के सामने आए ताकि लोग हमारी शक्ल देखकर ही हमारी चीज खरीदने से इनकार कर दें। इंसान को जाहिरी तौर पर भी जितने असबाब मुहैया कर सकता है मुहैया करने की कोशिश करनी चाहिए, फिर परवरदिगार रिस्क देने वाला है। और देखिएगा फिर परवरदिगार ने कैसा रिस्क दिया। जब नबी अकरम ये कारवां लेकर शाम की तरफ रवाना हुए हैं तो अकेले नहीं थे, मक्का से और भी कारवां ताजिरों के मौजूद थे जो सब शाम की तरफ रवाना हो रहे थे। जब ये शाम पहुंचे हैं तो सब ने बहुत जल्दी की और अपने अजनास को बेचने की कोशिश की कि जल्द हमारी चीजें बिक जाएं ताकि हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हासिल हो, सबसे ज्यादा मुनाफा हासिल हो। नबी अकरम देख रहे थे और तहम्मुल कर रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लोग समझे कि नबी अकरम को देर हो गई, उन्हें मालूम ही नहीं है कि आदाब तिजारत क्या होता है, उन्हें मालूम ही नहीं कि अपनी चीज कैसे बेची जाती है। हाय हाय, जिसने अपना नफ्स और अपने सारे इख्तियारात खुदा को बेच दिए हों, क्या उसे मालूम नहीं होगा कि दुनिया में खरीदो फरोख कैसे की जाती है। नबी अकरम तो जानबूझकर ये ताखीर फरमा रहे थे। इसलिए जब सारे ताजरों ने अपनी चीजें बेच डाली और नबी अकरम के पास अपनी चीज बाकी रह गई तो सबने मजाक उड़ाया कि इसे तिजारत का हुनर नहीं आता। आज खदीजा ताहिरा को जितना नुकसान पहुंचेगा उससे पहले तो कभी भी खदीजा को इतना नुकसान नहीं पहुंचा होगा। लोगों ने ताने देना शुरू किए, लेकिन वो हबीब जानता है। रिवायत का जुमला यह है कि मन असलह बैनहू व बैन अल्लाह, असलह अल्लाह बैनहू व बैन अन्नास, जो अपने कामों को सुधार लेता है जो उसके और खुदा के दरमियान है, जो अपने मामला जो खुदा के दरमियान है उसको ठीक कर लेता है, तो फिर खुदा उसके और बंदों के दरमियान जो मामला थे उसे भी ठीक फरमा देता है। और कुरान करीम की आयत भी है, वमन यत्तकिल्ला यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकुहू मिन हैथु ला यहतसिब, जो परवरदिगार का खौफ रखता है तो परवरदिगार उसके लिए रास्ते भी बनाता है और वहां से रिस्क अता करता है जहां इंसान को गुमान भी नहीं होता। वो जात वो है जो हम कहते हैं या मुकल्लिबल कुलूब वल अबसार, जो दिलों को बदल देती है, जो आंखों को बदल देती है, किसके दिल को किसकी तरफ रागिब करना है ये परवरदिगार के हाथों में है। इसलिए अगर इंसान खुदा का सच्चा बंदा बन जाए तो खुदा दुनिया में भी उसके लिए आसानियां पैदा करता है, आखिरत में तो उसके लिए आसानियां ही हैं। तो लोग ये समझे कि नबी अकरम बड़ा नुकसान उठा रहे हैं, सबने अपनी चीजें खरीद ली, अब किसी को क्या जरूरत है नबी अकरम की चीजों की। लेकिन अभी एक दिन नहीं गुजरा था कि अगले दिन अतराफ शाम से, शाम के दीगर शहरों से लोग आना शुरू हुए और आकर उसी चीज की तलाश में आए कि जो मोहम्मद अरबी के पास मौजूद थी। और लोगों सवाल किया कि किसके पास मौजूद है, तो किसी के पास नहीं थी सिवाय मोहम्मद मुस्तफा के। और नबी अकरम ने वो सारा माल खदीजा बेहतरीन कीमत पर जब बेचा तो वो फायदा हासिल हुआ कि जो मक्के के दीगर ताजरों को हासिल भी नहीं हुआ था। और बड़ा मुनाफा लेकर नबी अकरम मक्का की तरफ रवाना हुए। हजरत खदीजा ताहिरा जो इंतजार की कैफियत में थी कि निशानियां मुझे मिल जाएं कि क्या यही वो नबी है, जब वापसी की घड़ियां शुरू हुई तो हजरत खदीजा ताहिरा अपने घर से शहर मक्का के बाहर की हुदूद में तशरीफ ले गई और देख रही थी कि ये मोहम्मद मुस्तफा कब तशरीफ लाते हैं। क्या देखा कि मोहम्मद अरबी खुशी खुशी कारवान के साथ तशरीफ ला रहे हैं। मुसर्रत हुई कि कम से कम नबी अकरम की जान बची हुई है, लेकिन जब करीब आए और गुफ्तगू हुई तो पता चला कि सिर्फ नबी अकरम की अपनी जान नहीं बची हुई बल्कि माल खदीजा भी महफूज हो गया और माल खदीजा के अंदर इजाफा हो गया। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ला अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहु। और फिर हजरत खदीजा ताहिरा को जब पता चला कि बेहतरीन मुनाफा हासिल हुआ है तो फिर मक्का के हर हर दरवाजे के ऊपर रिवायतें कहती है कि उन्होंने कुर्बानी करवाई, सदका दिया और खुशी मनाई और बेहतरीन दावत के इंतजाम हुआ। और जनाबे मैसरा से पूरा वाकया सुना कि क्या हुआ था इस सारे हालात के अंदर। तो जनाबे मैसरा ने एक ही चीज बयान की और बाज रहे थे बड़ी ताज्जुब अंगेज है, वही कहती हैं कि नबी अकरम का अभी ऐलान रिसालत नहीं हुआ था, लेकिन जनाबे मैसरा कहते हैं कि नबी अकरम किसी दरख्त के करीब से नहीं गुजरते थे और किसी पत्थर के पास से नहीं गुजरते थे, मगर वहां से आवाज आती थी, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलाम हो आप पर ए रसूल खुदा, सलाम हो आप पर ए रसूल खुदा, सलाम हो आप पर ए रसूल खुदा। और मैंने शख्स को देखा कि کہ بادل اس کے سر پر سایہ کر رہے تھے، اور میں نے اس شخص کو دیکھا کہ یہ جب تجارت کے لیے پہنچا ہے تو ہر ایک نے ویسا فائدہ نہیں اٹھایا، نقصان اٹھایا، لیکن اس شخص نے بہترین فائدہ حاصل کیا، اور ہم اس کے ساتھ پرسکون حالت میں دوبارہ سے اپنے شہر میں داخل ہو گئے۔ جب جناب خدیجہ طاہرہ نے اس سارے واقعے کو سنا اور فضائل حضرت محمد مصطفیٰ سے واقف ہو گئیں، تو پھر میسرہ کو کہا کہ تمہیں اس خوشی کی خبر سنانے پر تمہیں آزاد کرتی ہوں، تمہاری زوجہ کو بھی آزاد کرتی ہوں اور تمہارے فرزندوں کو بھی آزاد کرتی ہوں۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور حضرت خدیجہ طاہرہ کو اب آثار مکمل طور پر دکھائی دینے لگے کہ یہی وہ شخص ہے کہ جو نبی آخر زمان بننے والا ہے۔ تو نبی اکرم سے پھر ازدواج کی پیشکش کی، حضرت ابو طالب سے پیش کی، اور واقعہ تفصیلی ہے، حضرت ابو طالب بھی درمیان میں تھے، حضرت جناب حمزہ بھی درمیان میں تھے، اور جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے ان کے چچا جناب ورقہ ابن نوفل ساتھ تھے، اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ اس زمانے میں بھی جناب خدیجہ کی والد بزرگوار بھی حیات تھے۔ تو چنانچہ باہمی ہمانگی کے ساتھ یہ رشتہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور رشتہ کا آغاز ہوا، جب رشتے ازدواج کا آغاز ہوا تو ابو جہل کھڑا ہوا، ایک روایت کے مطابق ابو جہل کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ محمد، تمہارے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم نے ہماری ناک کٹوا دی، کہ کیا مرد بھی کبھی بغیر مہر کے آتے ہیں اور عورت کبھی مرد کا مہر اپنے اوپر رکھتی ہے، تم نے ہماری ناک کٹوا دی۔ اس وقت جناب ابو طالب علیہ السلام تھے جو کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے ابو جہل، تو اپنی جگہ بیٹھ جا، اگر مرد تیرے جیسے ہوں تو تو زیادہ مہر بھی دے تو عورتیں تجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتی، اور اگر مرد محمد عربی جیسا ہو تو بغیر مہر کے بھی عورتیں تیار ہو جاتی ہیں کہ ان سے شادی کر لی جائے۔ اللہ اکبر۔ ایسے موقع پر بھی جناب ابو طالب نے نبی اکرم کی حفاظت فرمائی، اور جب اس رشتے کا آغاز ہوا تو ابتدا میں بڑے تانے دیے گئے ہیں حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو، کہ ایک بظاہر غریب آدمی سے، ایک فقیر اور نادار آدمی سے، کیونکہ لوگوں کی آنکھیں ظاہری طور پر دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں پر بھی کہ جب لڑکیوں کے رشتے آتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنا کمانے والا ہے، کتنی اچھی جاب ہے، کتنا اچھا کاروبار ہے، کتنا بڑا گھر بار ہے، کتنا اچھا ویل سیٹل ہے، اور اگر اسے کہا جائے کہ یہ بہت شریف ہے، یہ متقی پرہیزگار ہے، یہ پانچ وقت کا نمازی ہے، یہ نامحرموں کو نہیں دیکھتا ہے، یہ خوف خدا رکھنے والا ہے، تو کہتے ہیں کہ صحیح ہے، ایسا شخص احترام کے قابل تو ہے لیکن ہم اپنی بیٹی تو نہیں دے سکتے۔ اور اگر اس کے مقابلے پر کوئی شرابی، بے نمازی، جواری اور نعوذ باللہ کتنے ہی گناہوں کے اندر ملوث شخص، لیکن چونکہ اس کا کاروبار اچھا ہے، لیکن چونکہ وہ پیسہ کمانے والا ہے، وہ اس کا رشتہ آ جائے تو فوراً سے اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ بھائی اسے بیٹی دے رہے ہو، ذرا سوچ سمجھ کر دو، خدا نہ خاصہ تمہاری بیٹی کو تکلیف نہ پہنچائے اور خدا نہ خاصہ یہ دین سے منحرف نہ کر دے، تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ پروردگار اسے ایمان کی دولت بھی عطا فرمائے گا، انشاءاللہ اسے دین کے راستے پر بھی لگا دے گا۔ تو وہ انشاءاللہ جو ایسے شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ایمان کی دولت اسے عطا فرما دے گا خدا، تو کیا خدا اس متقی پرہیزگار انسان کو مال و دولت بھی عطا نہیں کر سکتا؟ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ جو متقی پرہیزگار آدمی آیا ہے، انشاءاللہ پروردگار بھی اسے کاروبار دے گا، بہترین اسے رزق دے گا، وہ خدا اس کے ہاتھ میں صرف ایمان کی دولت تو نہیں ہے، اس کے پاس تو دنیا جہاں کے خزانے بھی موجود ہیں، اس کے پاس تو دنیا جہاں کے رزق بھی موجود ہے۔ للہ خزائن السماوات والارض، پروردگار ہی کے پاس زمین و آسمان کے خزانے موجود ہیں۔ تو جناب خدیجہ طاہرہ کی صرف اور صرف نگاہ نبی اکرم کی ایمان کے اوپر، ان کے توکل کے اوپر، ان کے کردار کے اوپر تھی، اور ساتھ امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اشاع فرماتے ہیں یا ہشام، اپنے ایک بہت قریبی ساتھی جناب ہشام ابن حکم سے اشاع فرماتے ہیں کہ اے ہشام، یاد رکھو اگر تمہارے ہاتھ میں سونا ہو، تمہارے ہاتھ میں گولڈ اور ہیرے جواہرات موجود ہوں، اور دنیا والے تمہیں کہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ جو تمہارے پاس ہے بیکار چیز ہے، تم نقصان اٹھاؤ گے، کوئی فائدہ نہیں ہے جو تمہارے پاس چیز موجود ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں جو چیز موجود ہے وہ ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے، تو لوگوں کے کہنے کی وجہ سے تمہارے اس سونے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ سونا سونا ہی رہے گا اور یہ تمہارے پاس ہی رہے گا۔ और अगर दुनिया जहां के सारे लोग तुम्हारे तारीफ करें और कहें कि तुम्हारे पास बहुत कीमती चीज है, जबकि तुम्हारे हाथों में जौजा यानी अखरोट हो, और दुनिया वाले कहें कि क्या कहने आपके, आपके पास तो बड़ी जबरदस्त चीज मौजूद है, बड़ी दुनिया में नायाब है, किसी और के पास नहीं है, दुनिया वाले आकर इतने तारीफें करने वाले हों, तो याद रखना तुम्हारे हाथ में वो अखरोट ही होगा जिसकी कोई हैसियत नहीं है। दुनिया वालों के कहने से वो अखरोट सोने में तब्दील नहीं हो जाएगा। तो अगर इंसान के पास नबी अकरम की जात गिरामी मौजूद हो, इस्लाम का दामन उसने थामा हुआ हो, ईमान उसके पास मौजूद हो, तो चाहे दुनिया ये कहे कि तुमने नुकसान का सौदा किया है, तुमने जल्दबाजी का सौदा किया है, तुमने जोश जवानी दिखाई है और हजार तरह के ताने दें, लेकिन इंसान जानता हो कि उसके पास जो चीज मौजूद है वो बहुत कीमती है, तो लोगों के तानों की परवाह नहीं करता। हजरत खदीजा ताहिरा ने भी किसी की परवाह नहीं की। और फिर यह फरमाया है जब खवातीन ने आकर, मक्के की औरतों ने आकर एतराज किया खदीजा के ऊपर कि तुमने बहुत नुकसान का सौदा किया, तो कहा मुझे ये बताओ इस पूरे शहर में मोहम्मद से ज्यादा सच्चा कौन है, मोहम्मद से ज्यादा बाईमान कौन है, मोहम्मद से ज्यादा अमानतदार कौन है, मोहम्मद से ज्यादा बाअखलाक कौन है, मोहम्मद से ज्यादा बेहतरीन सीरत रखने वाला कौन है, मोहम्मद से ज्यादा बेहतरीन हुस्न जमाल रखने वाला कौन है। गोया हजरत खदीजा ताहिरा ने हमें दर्स दिया और यहां से दर्स इमामत भी शुरू हो रहा है। हजरत खदीजा ताहिरा ने बताया देखो अगर तुम किसी को अपनाओ तो वो होना चाहिए जो तुमसे बेहतर हो, तुम्हारे जैसा ना हो या तुमसे कमतर ना हो, हम उसको मानते हैं जो हमसे बेहतर होता है। यही अकीदा आज हमारा भी है, हम उसे इमाम मानते हैं जो हमसे बेहतर होता है, उसे नहीं मानते जो मिंबर पर आकर कहे कि हम भी तुम जैसे हैं, अगर गलती करते तो हमें राय रास्त पर लगा देना, दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तो हजरत खदीजा ताहिरा ने बेहतरीन शख्स का इंतखाब किया। और इंसान जो बेहतर होता है वो माल दौलत से नहीं होता, ईमान की ताकत से होता है। ये भी रिवायत का जुमला यह है कि इन अल्लाह ला यंजुर इला सुवरकुम वला इला अमवालकुम वलाकिन यंजुर इला कुलूबकुम व अमालकुम। परवरदिगार ये फरमाता है कि ना हम तुम्हारे चेहरों को देखते हैं ना तुम्हारी माल दौलत को देखते हैं, क्योंकि ये चेहरे भी हमने दिए हैं, माल भी हमने दिया है, जो चीज हमने दी है हमें तो मालूम है कि वो कैसी है, जो चीज तुम देने वाले हो ये बताओ। वलाकिन यंजुर इला قلوبكم واعمالكم, हम तुम्हारे दिलों को देखते हैं, तुम्हारी नीयतों को देखते हैं और तुम्हारे आमाल को देखते हैं, तुमने आमाल कैसे किए हैं, तुमने क्या दिया है, तुम्हारे पास कैसी नीयतें मौजूद है, हम तो इसको देखते हैं, वरना जो हमने दिया है वो तो हमें मालूम है, तुम्हारे पास देने के लिए क्या है। तो हजरत खदीजा ताहिरा ने सिर्फ नबी अकरम की के दिल के ऊपर निगाह की, उनका पाक और पाकीज़ा दिल देख लिया, उनके आमाल को देखा, उनकी सदाकत और अमानतदारी को देखा और समझ गई कि ये हमसे बेहतर है, लिहाजा बेहतर की तलाश में थी और ये तलाश मुकम्मल हो गई। तो सबसे पहला काम जो हजरत खदीजा ताहिरा ने किया है वो ये है कि हक की तलाश करना। इसके लिए इंतजार भी किया, इसके लिए तहकीक भी की और इस तहकीक करने के बाद उसे तजर्बा किया, चेक किया और उसके बाद हक के सामने अपने आप को झुका दिया। ये दूसरा मरहला, इंसान अपने आप को हक के सामने झुका दे, उसकी इताअत और बंदगी में चला जाए, जान के जरिए, माल के जरिए, अपनी इज्जत आबरू के जरिए जो कुछ कर सकता है सब हक के लिए कुर्बान कर दे, अपने से बेहतर के लिए कुर्बान कर दे। ये हजरत खदीजा ताहिरा ने दूसरे मरहले में करके दिखाया है। सब ताने देते रहे, हजरत खदीजा ताहिरा मुहकम रही अपने ईमान अपने इरादे के अंदर। यहां तक रिवायत यह कहती है कि जनाब खदीजा ताहिरा एक मरतबा किसी ने यह खबर लाकर दी कि मोहम्मद तन्हाई में हैं और लोग उन्हें पत्थर मार रहे हैं, उन्हें जदोकोप कर रहे हैं, उनकी मदद को पहुंचिए। जनाब खदीजा ताहिरा ने जैसे सुना कि मेरे शौहर नामदार को कोई तकलीफ दे रहा है, नबी अकरम को तकलीफ पहुंचा रहा है, तो दौड़ती दौड़ती नबी अकरम की खिदमत में गई और क्या देखा कि एक तरफ अली मुर्तजा नबी खुदा को बचाने के लिए आए हैं, दूसरी तरफ खदीजा ताहिरा नबी खुदा को बचाने के लिए आई। अगर किसी ने नबी अकरम को बचाया है और दीन इस्लाम को बचाया है तो यही दो शख्सियात तो हैं, या खदीजा ताहिरा हैं जिन्होंने बचाया है, या अली मुर्तजा हैं जिन्होंने बचाया है। या मुझे ये कहने दीजिए कि न सिर्फ खदीजा ताहिरा और अली मुर्तजा ने बचाया है بلکہ ان کی اولاد نے بھی دین اسلام کو بچایا ہے، حضرت علی مرتضیٰ کی اولاد نے بھی دین اسلام کو بچایا ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اور جب دیکھا نبی اکرم کو تو لوگ انہیں زد و کوب کر رہے تھے، حضرت خدیجہ طاہرہ سے رہا نہیں گیا، یہاں تک کہ جبرائیل امین نبی اکرم کے اوپر نازل ہوئے اور کہا کہ اے محمد، آپ خدیجہ طاہرہ کو تسلی دیجئے، آپ انہیں حوصلہ دیجئے، کیونکہ حضرت خدیجہ طاہرہ کے گریہ کرنے سے آسمان کے ملائکہ گریہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت خدیجہ طاہرہ کے ایثار اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے پروردگار ملائکہ پر فخر و مباہات کرتا ہے، دیکھو میری بندگی، میری بندی خدیجہ کو کس طریقے سے میری بندگی کرتی ہے، اور ملائکہ گریہ کرتے ہیں حضرت خدیجہ طاہرہ کے رونے کے اوپر۔ اسی لیے تو کئی مرتبہ، اور خود نبی اکرم نے شاہ فرمایا ہے کہ کبھی بھی جبرائیل مجھ پر نازل نہیں ہوئے مگر یہ کہ انہوں نے خدا کی طرف سے ایک سلام خدیجہ کے لیے بھجوایا۔ پروردگار خدیجہ طاہرہ کو سلام دیتا ہے تو نبی اکرم کے ذریعے سے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ لوگ جو سلام کے منکر ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صرف اللہ اللہ کرنا چاہیے، وہ ذرا دیکھیں کہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو پروردگار سلام بھجوا رہا ہے، تو وہ خدا کے جو حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی اتنی عزت و تکریم کرتا ہو، کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کی عزت و تکریم کی جائے۔ اور پھر حضرت خدیجہ طاہرہ کو یہ بشارت بھی ہوئی ہے کہ پروردگار نے نبی اکرم کے صدقے میں یہ فرمایا کہ اے نبی، اپنی زوجہ خدیجہ سے کہہ دو کہ ہم نے ان کے لیے جنت میں ایک محل بنا کر رکھا ہے جہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جہاں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے اپنی زندگی میں 10 لوگوں کو یا بعض لوگوں کو جنت کی بشارت دی تھی، تو مجھے کہنے دیجئے اس میں سب سے پہلی خاتون جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ تھی کہ جن کو نبی اکرم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ جنت کی بشارت جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو نصیب ہوئی۔ اور پھر جب بی بی دنیا سے تشریف لے گئی ہیں، تب بھی بار بار نبی اکرم حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا ذکر کرتے رہے۔ اور یہ بھی عام طور پر اگر دیکھا جائے تو دنیا کے مردوں کی فطرت کے خلاف ہے، انسان اگر باشعور ہو تو کبھی بھی یہ کام نہیں کرتا ہے کہ اپنی دوسری زوجہ کے سامنے پہلی زوجہ کی تعریف کرے، لیکن نبی اکرم جو عقل کل ہیں، مالک عقل ہیں، جو بہترین انسان کی ہدایت کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کے باوجود بھی نبی اکرم اپنی دیگر ازواج کے سامنے حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا ذکر کرتے تھے۔ شاید اس کی ایک وجہ تو وہی ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے کہ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو ہم نے آپ کو نعمت دی ہے اسے بیان کریں۔ اور شاید اس کی دوسری وجہ یہ ہو کہ لوگ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ طاہرہ نے اگر اتنی قربانیاں دی تھیں تو ان کی قربانیوں کو یاد کرنے والے اور یاد رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ سنت خدیجہ طاہرہ اور سنت رسول اکرم ہے۔ سنت حضرت خدیجہ یہ ہے کہ دین اسلام کی راہ میں قربانیاں پیش کی جائیں، اور سنت رسول خدا یہ ہے کہ جو قربانیاں دینے والا ہو اس کی یاد زندہ رکھی جائے۔ صرف وہ حضرت خدیجہ طاہرہ پر منحصر نہیں ہے، چاہے وہ حضرت خدیجہ طاہرہ ہوں، چاہے ان کی اولاد ہوں، چاہے امام حسین ہوں، جس جس نے دین اسلام کی راہ میں قربانیاں دی ہیں ان کو یاد رکھنا سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور کیسے کیسے موقع پر یاد رکھا، کتنی ہی مرتبہ جناب عائشہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ اگر ہم نبی اکرم کی محبت کو حاصل کرنا چاہتی تھیں تو جناب خدیجہ طاہرہ کا ذکر کرتی تھی۔ جناب نبی اکرم کبھی بھی گھر سے باہر نہیں جاتے تھے مگر یہ کہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا ذکر کرتے کرتے جاتے تھے۔ اور کتنی ہی مرتبہ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میں روایت کے جملے جو آپ کی خدمت بیان کرنا ہوں، ورنہ میری یہ جسارت نہیں ہے، کہ جناب عائشہ کہتی ہیں کہ وہ ایک بوڑھی عورت تھی، عجوزہ، حجوزہ کہا جاتا ہے بوڑھی عورت کو، کہا وہ بوڑھی عورت تھی، اس کا آپ اتنا ذکر کرتے ہیں، یعنی گویا یہ کہ آپ کے پاس جوان خواتین موجود ہیں، آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس وقت بھی جناب خدیجہ طاہرہ کی اس طریقے سے فضائل کو نبی اکرم نے بیان کیا کہ تم لوگوں کے کمال کو جوانی اور بڑھاپے میں دیکھتے ہو، تم لوگوں کے کمال کو حسن و جمال کے اندر تلاش کرتے ہو، لوگوں کے کمال کو مال دولت کے اندر تلاش کرتے ہو۔ دیکھو خدیجہ طاہرہ کے اندر کمال یہ تھا کہ جب دنیا میری تکذیب کر رہی تھی تو بی بی نے آ کر میری تصدیق کی ہے، جب دنیا انکار کر رہی تھی میرا تو اس بی بی نے میرا اقرار کیا ہے، جب دنیا میری مخالفت کر رہی تھی تو اس بی بی نے میری حمایت کی ہے، جب دنیا نے میرا سوشل بائیکاٹ کر دیا، میرا فائنینشیل بائیکاٹ کر دیا، اس وقت اس نے اپنے مال کے ذریعے میری مدد کی ہے، اور پھر پروردگار نے کسی اور کے ذریعے مجھے اولاد نہیں دی اور میری نسل کو آگے نہیں بڑھایا، صرف حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ وہ ہیں کہ جن کو اس شان سے اولاد دی کہ ارشاد ہوا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، یعنی اولاد کثیر عطا کر دی، خیر کثیر عطا کر دی، مال کثیر کے بدلے جو جناب خدیجہ نے دیا تھا ہم نے ان کو خیر کثیر عطا کیا، اولاد کثیر عطا کیا، تو جس نبی کو کوثر ملا ہو، خیر کثیر ملا ہو، تو جس کے صدقے میں ملا ہو کیا اس کا ذکر وہ نبی نہ کرے، اس بی بی کو یاد نہ کرے، اس بی بی کو بار بار یاد فرمایا کرتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ اپنی ازواج کے سامنے بلکہ دیگر مقامات پر بھی، ایک خاتون جو بوڑھی تھی آئی نبی اکرم کی خدمت میں، نبی اکرم نے بہترین اس کی خاطر تواضع کی اور اس کی مشکل کو حل کیا، گھر کی ازواج نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کون سی خاتون تھی، کہا یہ وہ عورت تھی جو خدیجہ کے پاس آیا کرتی تھی اور جناب خدیجہ ان کی مدد کیا کرتی تھی، تو میں نے اسی رسم کو باقی رکھا ہے کہ آج اگر خدیجہ موجود نہیں ہے تو میں تو کم از کم اس کو مال دے کر اسے خدیجہ کی یاد دلا سکتا ہوں کہ ابھی بھی کوئی خدیجہ کی طرح مال دینے والا موجود ہے، اور پھر آگے شاہ فرماتے ہیں کہ ان حسن العہد من الایمان، کہ وعدہ وفائی کرنا اور لوگوں کے توقعات پر پورا اترنا یہ بھی ایمان کی نشانیوں میں سے ہے، اور پھر اسی طریقے سے جناب خدیجہ کی سہیلیاں کئی مرتبہ دیکھتی ہیں کہ نبی اکرم انہیں جب بھی جانور ذبح کرتے ہیں تو گوشت بھجواتے ہیں، گوشتوں کی قربانی کی جاتی ہے تو انہیں یاد رکھا جاتا ہے، انہیں گوشت بھجوایا جاتا ہے، کیوں کیوں دوسروں کو نہیں دیا جاتا، اس لیے کیونکہ یہ خدیجہ طاہرہ کی سہیلیاں ہیں، یہ ان کی دوست ہیں، گویا مجھے کہنے دیجئے کہ نہ صرف یہ کہ نبی اکرم حضرت خدیجہ طاہرہ سے محبت کرنے والے تھے بلکہ جو جو جناب خدیجہ طاہرہ سے محبت کرنے والا تھا نبی اکرم اس سے بھی محبت کرنے والے تھے، درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اور پھر ایک مرتبہ جناب خدیجہ طاہرہ سلام علیہ کی ہمشیرہ ان کی خواہر گرامی تشریف لاتی ہیں تو ان کی بھی بہترین خاطر تواضع نبی اکرم نے فرمائی، اور اس موقع پر جناب خدیجہ طاہرہ کے فضائل کو بھی یاد فرمایا، میں آپ کی خدمت میں روایت کے کچھ جملے پیش کروں کہ جب ان کی ہمشیرہ آتی ہیں تو باقاعدہ نبی اکرم کی زبان سے جملے نکلے ہیں کہ کانت من احسن النساء جمالا واکملہن عقلا واتمہن رأیا واکثرہن عفتا وحیا ومروۃ ومالا، صرف ایسا نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا نے اپنے مال کے ذریعے نبی اکرم کی نصرت اور مدد فرمائی، بلکہ فرماتے ہیں کہ جناب خدیجہ طاہرہ عورتوں میں سے سب سے زیادہ حسن و جمال رکھنے والی تھیں، بعض لوگ یہ اعتراض وہ کرتے ہیں کہ صرف ان کے مال کو دیکھ کر حضرت نبی اکرم نے ان سے شادی فرمائی، تو مال نہیں ہے، یہ ساری کوالٹیز دیکھی ہیں اس کے بعد نبی اکرم نے شادی فرمائی ہے، اور یہ بھی اگر انسان دیکھتا ہے کسی خاتون کے اندر، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب ازدواجی زندگی آگے بڑھتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اور حقیقتیں کیا ہیں، پہلے تو ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ بینک بیلنس بھی ہو اور بڑی بڑی باتیں ہوں، لیکن جب شادی ہو جائے تو پتہ چلے کہ یہ تو کنگال آدمی نکلا اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، لیکن حضرت خدیجہ طاہرہ نے جو ساری زندگی گزاری ہے اس رشتے کے اندر رہنے کے بعد، اس کا خلاصہ نبی اکرم نے ان چند جملوں کے اندر بیان فرمایا، کہا وہ حسن جمال میں بے مثال تھی، پھر فرمایا وہ اکملہن عقلن، اور عقل و شعور کے اعتبار سے کامل ترین تھی، پھر تیسری چیز بیان فرمائی وہ اتمہن رأین، اور اپنے رائے اور نظریہ اور عقیدہ بنانے میں سب سے مکمل تھی، وہ اکثرہن عفتا وحیا ومروۃ ومالا، اور سب سے زیادہ با عفت تھیں، با حیا تھیں، با مروت تھیں، اور صاحب مال تھیں، تو صرف مال ہونا جناب خدیجہ طاہرہ کے لیے اعجاز کا باعث نہیں تھا، بلکہ ان کی عظمت اس چیز کے اندر بھی ہے کہ وہ با عفت تھیں، با اخلاق تھیں، با مروت تھیں، اور حسن و جمال کی ملکہ تھیں، پھر جناب خدیجہ طاہرہ سلام علیہا کو اس طریقے سے زندگی بھر نبی اکرم یاد فرماتے رہے، और ये भी हमें पता चलता है कि याद खदीजा ताहिरा बनाना, मजलिसे जनाब खदीजा ताहिरा सलाम अलैहा रखना और उनकी याद को बार बार जिंदा और ताजा रखना, ये कोई बिदअत नहीं है बल्कि सुन्नत रसूल अकरम है। इस सुन्नत पर अमल किया जाए, बिलखुसूस वो जो सुन्नत के मानने वाले, उन्हें चाहिए कि इस सुन्नत पर अमल करें कि जो नबी अकरम सारी जिंदगी रखा करते थे। बस एक रिवायत आपके सामने बयान करूं और मसाइब के चंजुम में पेश करूं। रिवायत का जुमला यह है कि हजरत खदीजा ताहिरा सलाम अलैहा के चूंकि और भी फर्जंद थे, जनाब कासिम है, जनाब अब्दुल्ला हैं, बाज़ रिवायत के मुताबिक दीगर और नाम भी मौजूद हैं। तो जब जनाब कासिम या जनाब अब्दुल्ला इनकी वफात हुई तो जनाब खदीजा ताहिरा बहुत बेचैन हो गई, बहुत गमजदा हो गई। शायद हो सकता है कि यह ख्याल हो कि नबी अकरम की जो नस्ल आगे बढ़ेगी, उनका पैगाम आगे बढ़ेगा, वो इन्हीं बेटों के जरिए तो आगे बढ़ेगा, इसलिए बहुत गमजदा थी। लेकिन उनके गम को दूर करने के लिए नबी अकरम ने एक हदीस इशा फरमाई जो बहुत खूबसूरत हदीस है। फरमाते हैं कि ए खदीजा, जो शख्स अपने बच्चे को बचपने में खो देता है तो वो बच्चा कयामत में उसे जन्नत तक लेकर जाता है। ए खदीजा, ये तुम्हारा बेटा जन्नत के दरवाजे पे तुम्हारा इंतजार करेगा और तुम्हारे हाथों को पकड़ के तुम्हें जन्नत तक लेकर जाएगा। इस तरीके से नबी अकरम ने तसल्ली दी। लेकिन हजरत खदीजा ताहिरा इस पर रुकी नहीं, सवाल किया, या रसूल अल्लाह, सिर्फ ये मेरे लिए फजीलत है या सभी के लिए यह फजीलत हासिल है और सभी को यह तौफीक मिलेगी और सभी को यह सवाब हासिल होगा? तो उस वक्त नबी अकरम ने शाह फरमाया, ए खदीजा, ये तुम्हारे लिए भी है और हर उस शख्स के लिए है कि जो मुसीबतों पर सब्र करता है और परवरदिगार से शिकवा नहीं करता, खुदा की रजाइत पर राजी होता है, तो परवरदिगार उसे भी तोहफा देता है कि जब उसका बच्चा भी इस दुनिया से इस तरह से चला जाए तो उसका बच्चा भी जन्नत के दरवाजे पर खड़ा रहेगा, जब तक उसकी मां जन्नत में दाखिल ना हो जाए वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मैं कहूंगा, या रसूल अल्लाह, आपने कितने खूबसूरत अंदाज से बच्चे की वफात पर भी हजरत खदीजा ताहिरा को तसल्ली दी। अब मुझे कहने दीजिए कि क्या रसूल अकरम को यह गम नहीं होगा कि उनकी बेटी इस दुनिया से रुखसत हुए? लेकिन यह खानदान अहले बैत ही ऐसा है जो एक दूसरे को तसल्ली देना जानता है, जो एक दूसरे से मोहब्बतें बांटना जानता है, जो एक दूसरे को खुश करना जानता है। इसलिए जनाबे रसूल अकरम को भी तकलीफ तो है, लेकिन हजरत खदीजा ताहिरा की तकलीफ को दूर करने की कोशिश करते हैं, तसल्ली देने की कोशिश करते हैं। और यही तसल्ली का अंदाज हमें फिर बाद में भी नजर आता है, जब खुद हजरत खदीजा ताहिरा सलाम अलैहा भी इस दुनिया से रुखसत होती हैं और हजरत फातिमा जहरा सलाम अलैहा गिरिया फरमाती हैं और बेचैन होती हैं, उस वक्त नबी अकरम हजरत फातिमा जहरा को भी तसल्ली देते हैं, ए बेटी, तुम परेशान ना हो, तुम आह बुका ना करो, तुम गिरिया ना करो, क्योंकि तुम्हारी मादर गिरामी हजरत खदीजा ताहिरा को परवरदिगार ने जन्नत में एक ऐसा महल दिया है जहां पर वो परेशानी में नहीं है, वो बड़े सुकून के साथ है। तुम भी सुकून में आ जाओ, तुम भी तसल्ली कबूल करो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये खानदान इसी अंदाज से हमेशा गम पर तसल्लियां दिया करता था। जनाब अब्दुल्ला की मौत पर हजरत खदीजा को तसल्ली, हजरत खदीजा की मौत पर हजरत फातिमा जहरा को तसल्ली, और जब खुद हजरत फातिमा जहरा भी दुनिया से रुखसत हुई और अजीब कोहराम बरपा हुआ और इमाम हसन इमाम हुसैन अपनी मादर गिरामी की खिदमत में आए और देखा कि मादर गिरामी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो हसनैन करीमैन ने बहुत गिरिया किया, एक सीने के पास आकर बैठ गया और माँ के चेहरे पर अपना चेहरा मलना शुरू किया, दूसरा माँ के पाए मुबारक के करीब आकर बैठ गया और पाए मुबारक को बोसा देना शुरू किया। मेरा दिल कहता है, रिवायत भी साथ देती है कि हुसैन मजलूम अपने मादरे गिरामी के पाए मुबारक पर बैठ कर रोना शुरू किया। जब दोनों शहजादे इस अंदाज से माँ की मैयत पर रो रहे थे तो आसमान के मलाइका नाजिल हुए, काए आली, हसन हुसैन को माँ से जुदा कर दो और उन्हें इस अंदाज से तसल्ली दो कि तुम्हारे रोने से आसमान के मलाइका रोते हैं, जरा तसल्ली को कबूल करो। मौला ने भी बड़े दस्ते शफकत फेरने के बाद दोनों शहजादों को अपनी माँ से जुदा कर लिया। इसी अंदाज से हमेशा मैयत पर एक दूसरे को तसल्ली दिया करते थे, यहां तक कि मौका करबला तक पहुंच गया। सुने कि फिर करबला में क्या हुआ? एक मर्तबा अली अकबर को मौला ने करबला में के मैदान की तरफ भेजा, जैसे ही मक्तल की तरफ रवाना हुए, दिल तड़पने लगा, बेचैन होने लगा,
खुद अली अकबर बेचैनी के साथ मौला की खिदमत में आए, कहा बाबा आप तड़प क्यों रहे हैं? फरमाने लगे बेटा तुम तसल्ली रखो और भरपूर अंदाज से जिहाद करो, तुम्हारे सब्र को देखने के लिए आसमान से इब्राहिम आए हैं, तुम्हारे सब्र का इम्तिहान देखने के लिए इस्माइल तशरीफ लाए हैं, इन अंबिया के सामने मुझे शर्मिंदा न करना। और अली अकबर ने बेहतरीन अंदाज में जिहाद किया। लेकिन मैं कहूंगा जब खुद हुसैन इस दुनिया से रुखसत हुए तो हुसैन के यतीम बच्चों को कौन तसल्ली देने के लिए आए? अब ना अब्बास अलमदार मौजूद है, ना अली अकबर मौजूद है, ना खुद मौला हुसैन मौजूद है, एक जवान है जिसे जंजीरों में जकड़ दिया गया है। हाँ फिर तसल्लियां मिली तो सकीना को कैसे मिली? शिवर के तमाचे लगे। शहजादियों को तसल्लियां मिली तो कैसे मिली? हाँ नौके नेजा से उनकी चादरों को छीना गया, ताजियानों पर ताजियाने लगे और अहले हरम पुकारते रहे वा मुहम्मदा वा नबिया वा अलिया वा फातिमा।
الا ولعنه الله على القوم الظالمين وفيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون। पालने वाले हमारे इस खलील से तवसुल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगारा इस मजलिस का सवाब हजरत खदीजा ताहिरा सलाम अलैहा के रूह को ईसाल फरमा। हजरत खदीजा ताहिरा सलाम अलैहा की तरह जिंदगी गुजारने की हम सबको तौफीक अता फरमा। उनकी मोहब्बत के साथ हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा जिस तरीके से जनाब खदीजा ताहिरा ने अपना सब कुछ राहे खुदा में इन्फाक कर दिया, ईसार कर दिया, कुर्बान कर दिया, परवरदिगारा हमें भी कम अज कम अपना नफ्स राहे खुदा में देने की तौफीक अता फरमा। अपना माल अपनी जान राहे खुदा में खर्च करने की तौफीक अता फरमा। अपनी औलाद को राहे खुदा में कुर्बान करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा सारी दुनिया की मोहब्बतें हमसे ले ले और सिर्फ अपनी मोहब्बत हमारे दिलों में नाजिल फरमा। परवरदिगारा मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ हमें जीना और मरना नसीब फरमा। उनकी शफात से हम सबको बहरमन फरमा। परवरदिगार तमाम मोमिनीन की परेशानी को दूर फरमा। बिलखसूस हजरत खदीजा ताहिरा सलाम अल्लाह का वास्ता देते हैं, जो रिस्क की परेशानी में मुब्तला है उन्हें रिस्क हलाल अता फरमा। जो औलाद की परेशानी में मुब्तला है परवरदिगार उन्हें औलाद नरीना और सालिहा अता फरमा। पालने वाले अपनी आखिरी हुज्जत इमाम असर वज़मा के जहूर में ताजील फरमा। हमें उनके आशिकीन मुहिब्बीन सच्चे चाहने वाले और मानने वालों में शुमार फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।